ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ کا ایک حصہ ہے جس میں باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے سچے بندوں کے ساتھ رہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے بلکہ بعض آیتیں تو ایسی ہیں جن میں ایک آیت میں دو دو مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ کوئی چھوٹی سی آیت ہے لیکن دو مرتبہ اتقوا اللہ تقوی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے تقوی کا لفظ مختلف صیغوں کی شکل میں قرآن پاک میں 200 سے زیادہ مقامات پر استعمال ہوا ہے تقوی کیا ہے اردو زبان میں اس کا ترجمہ عام طور پر ڈر یا پرہیز دو میں سے ایک لفظ کے ذریعے سے کیا جاتا ہے متقی یعنی پرہیزگار ڈرنے والا ویسے تقوی سے مراد کیا ہے تو تفسیر ابن کثیر میں ایک اثر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے پوچھنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کا مقام سب جانتے ہیں کہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ اور ان کا مقام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ان کے بارے میں ارشاد ہے، لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ حضرت عمر ہوتے۔ اور بخاری شریف ہی میں ان کے متعلق ایک واقعے کی نسبت سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے کہ عمر جس گلی سے گزرتے ہیں شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے، یعنی شیطان کے اوپر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیبت کا یہ عالم تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تو پوچھنے والے حضرت عمر ہیں، پوچھا جن سے جا رہا ہے وہ حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کا مقام بھی حضرات صحابہ میں بہت اونچا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، اقرأهم عبید، حضرات صحابہ میں گویا قرآن پاک کے سب سے بہتر پڑھنے والے حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرات صحابہ صاحب فتویٰ سمجھے جاتے تھے، یعنی مسلمانوں کے سوالات کے جوابات دیا کرتے تھے، ان میں حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ قرآن پاک چار آدمیوں سے سیکھو، عبید نے کہا پہلے دو تو مہاجرین میں سے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت سالم مولا ابا حذیفہ، اور دو مہاجر انصار میں سے ہیں، عبید بن کعب اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہی حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ان کے متعلق یہاں تک ہے بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبید سے فرمایا، اے عبید، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو حکم دیا کہ میں تم کو سورہ لم یکن الذین کفروا پڑھ کر کے سناؤں۔ یہ سن کر حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ سمانی، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر آپ کو یہ حکم دیا؟ یہاں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ آپ کو سناؤں، پھر یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ تو حدیث کی شرح کرنے والے علماء نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے، یہ بھی ممکن تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عام انداز میں کوئی حکم دیا گیا ہو کہ آپ اپنے صحابہ میں سے کسی کو سے سورہ لم یکن الذین کفروا پڑھ کر کے سنائیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ان کا انتخاب فرمایا ہو، اگرچہ یہ بھی ان کے لیے بڑی سعادت کی بات تھی۔ تو بہرحال چونکہ یہ ایک احتمال تھا، اس لیے حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ سمانی، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا نام لے کر آپ کو یہ حکم دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں۔ اس پر ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، یہ گویا خوشی کے آنسو تھے، ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے۔ انہی حضرت عبید ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ عبید، تقویٰ کیا ہے؟ اس پر حضرت عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الٹ کر ان سے سوال کیا کہ یا امیر المومنین اسلکت طریقاً ذا شوکتی، کہ امیر المومنین کبھی کسی کانٹے دار راستے اور پگڈنڈی سے گزرنے کی نوبت آئی ہے، یعنی ایسا راستہ، پتلا سا راستہ جس پر انسان گزرتے ہیں، پگڈنڈی جس کو کہتے ہیں، اور دونوں طرف باڑ لگی ہوئی ہو کانٹوں کی، بیچ میں ایک پتلا سا راستہ چلا گیا ہے، ایسے راستے سے چلنے کی اور گزرنے کی نوبت آئی ہے؟ اس کے جواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جی ہاں، کا مادہ سنا تھا کہ ایسے موقع پر آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے فرمایا شمر تو سمجھتا حد تو اپنے کپڑوں کو اچھی طرح سمیٹ کر کوشش کر کے نکل گیا تاکہ کپڑے ان کانٹوں کے اندر الجھنے نہ پائیں، کہا بس یہی تقویٰ ہے، یہ دنیا جو ہے نا اس میں گناہوں کے کانٹے بچھے ہوئے ہیں، بدنگاہی، بدزبانی اور پتہ نہیں کیا کیا، ہر جگہ ہر وہ بے شمار گناہوں کی چیزیں آدمی کو دعوت دیتی ہیں، آدمی اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کر نکل جائے، اس کا نام ہے تقویٰ، یا خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقیٰ، گناہ چھوڑ دو چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اسی کا نام تقویٰ ہے، گناہوں کا چھوڑنا اسی کو تقویٰ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اصل تقویٰ کا جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا تھا ایک ترجمہ ڈر کا بھی ہوتا ہے، اصل تو یہ ہے کہ آدمی کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کے ساتھ ایسا ہو اور اللہ کے ساتھ اس کو ایسی محبت ہو کہ اللہ کی ذرا سی ناراضگی اس کے لیے ناقابل برداشت ہو، جیسے کہ ایک شاگرد ہوتا ہے جس کو اپنے استاد کے ساتھ بہت زیادہ محبت بھی ہے، عقیدت بھی ہے، ایک مرید ہے اس کو اپنے شیخ کے ساتھ محبت بھی ہے، عقیدت بھی ہے، اور ایک جو ہے بیٹا ہے اس کو اپنے باپ کے ساتھ محبت بھی ہے، عقیدت بھی ہے۔ اب ایسا بیٹا، اسی طریقے سے ایسا مرید یا ایسا شاگرد ہر وقت اس خطرے میں رہتا ہے کہ کہیں میری ذات سے کوئی ایسا کام صادق نہ ہو جس کی وجہ سے میرے استاد کو، میرے شیخ کو، میرے ابا کو مجھ سے ناراضگی ہو جائے، ان کی ناراضگی کے تصور سے ہر وقت وہ ڈرتا رہتا ہے، اور جو قدم بھی اٹھاتا ہے وہ بڑی احتیاط والا کہ کوئی ایسا کام اس سے صادق نہ ہونا چاہیے۔ تو جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ہوتی ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے، وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسا ڈرا سہما رہتا ہے کہ کوئی کام مجھ سے ایسا نہ ہو جائے جس سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو۔ تو اسی ڈر اور سہم کو، اسی تصور کو تعبیر کیا گیا ہے تقویٰ سے، کہ یہ کیفیت ہر وقت دل میں ہو، یہ آدمی کو یہ کیفیت جو ہے نا ہر ہمیشہ گناہ سے باز رکھتی ہے، روکتی ہے، کبھی بھی تنہائی کا موقع ہو یا گویا لوگوں کے سامنے ہو، خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، اجالے میں ہو یا اندھیرے میں ہو، گھر میں ہو یا باہر ہو، ہر وقت یہ تصور اس کے دل پر سوار رہتا ہے جو اس کو اللہ کی کسی بھی نافرمانی سے روکتا ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ مدینہ منورہ سے تشریف لے جا رہے تھے مکہ مکرمہ، آپ کے آزاد کردہ غلام اور آپ کے خاص شاگرد حضرت نافع رحمتہ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ راستے میں ایک جگہ پر آپ نے قیام کیا، رات کے آخری حصے میں ایک سیاہ فام کالے رنگ کا چرواہا چند بکریاں لے کر پہاڑی پر سے نیچے آیا، وہاں قریب میں پہاڑی تھی، حضرت نے اس چرواہے سے کہا کہ ایک آدھ بکری ہمارے ہاتھ فروخت کرو، ہمیں ضرورت ہے۔ اس نے کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں، یہ تو میرے آقا کی ہیں، میں خود غلام ہوں اور یہ بکریاں چرنے کے لیے، چرانے کے لیے میرے حوالے کی گئی ہیں، میں ان کو نہیں بیچ سکتا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے امتحان کے لیے, آزمائش کے لیے اس سے کہا کہ بیچ دو, تم کو پیسے مل جائیں گے, میرے پاس بکری آ جائے گی. رہا آقا وہ اگر پوچھے کہ ایک بکری کم کیوں ہے تو بتلا دینا, بھیڑیا آ کر کے اس کو اٹھا لے گیا. اس زمانے میں بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ پر حملے کرتے ہی رہتے تھے, بکری کو پھاڑ کھاتے تھے, اٹھا کر لے جاتے تھے. کوئی نئی بات نہیں تھی, کوئی ایسا گویا بہانہ نہیں تھا جو مانا نہ جائے جا سکے. جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ جملہ کہا تو اس پر وہ سیاہ فام چرواہا کیا کہتا ہے, یا ھذا فاعل اللہ, یہ اللہ کے بندے پھر اللہ کہاں گیا؟ یعنی اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ یہ بکری اس کو بھیڑیا اٹھا کر نہیں لیے گیا بلکہ میں نے آپ کے ہاتھ بیچ دیے. اس کے جواب کو سن کر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما رو پڑے, خوشی سے رو پڑے, اور ایسے کہنے لگے, ایک چرواہا جنگل کی تنہائیوں میں یوں کہتا یا ھذا فاعل اللہ, اس کو اس کا یہ جواب آپ کو اتنا پسند آیا کہ اس کے آقا کے پاس سے اس کو خرید لیا اور وہ بکریاں بھی خرید لی اور پھر اس کو آزاد کر دیا اور وہ بکریاں اس کو ہبا کر دی, بخشش کر دی, جاؤ تمہیں دے دی. تو بہرحال یہ تصور ہر وقت کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, اور اس تصور کے نتیجے میں اللہ کی ادنا سی نافرمانی سے, ادنا سے گناہ اور معصیت سے اپنے آپ کو بچانا, اسی کا نام تقویٰ ہے. اور گویا یہ کیفیت جب آدمی کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ ہر لمحہ بس اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے کا اہتمام کرتا ہے. تو یہ اسی کا اللہ تبارک تعالیٰ حکم دیتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو. اب یہ جو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا تو وہ تقوی کیسے حاصل ہوگا, یہ صفت یہ کیفیت ہمارے دل میں کیسے پیدا ہوگی؟ تو باری تعالیٰ نے اس کا طریقہ بھی آگے بتلایا, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اللہ کے سچے بندے جو تقوی والے ہیں ان کی صحبت میں رہو. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, لِكُلِّ شَيْءٍ مَعْدَنٌ وَمَعْدِنُ التَّقْوَى قُلُوبُ الْعَارِفِينَ, ہر چیز کی ایک کان ہوتی ہے, مائن, جس سے وہ چیز ملتی ہے. جیسے سونے کی کان ہوتی ہے وہاں سے سونا ملتا ہے, چاندی کی کان ہوتی ہے وہاں سے چاندی ملتی ہے. ہر چیز کے اللہ تبارک تعالیٰ نے ذخیرے بنائے ہیں پہلے ہی دن سے, جس دن سے زمین و آسمان کو پیدا کیا اس دن سے ان مختلف قیمتی جو دھاتیں ہیں, قیمتی چیزیں ہیں, ان کے اللہ نے زمین کے اندر ذخیرے قدرتی طور پر بنائے, جن کو کان اور مائن کہا جاتا ہے, وہ چیز وہیں سے حاصل ہوتی ہے. تو فرماتے ہیں ہر چیز کی ایک کان ہوتی ہے, وہ معدن التقوی, اور تقوی کی کان, تقوی کی مائن کیا ہے؟ قلوب العارفین, اہل معرفت کے قلوب ہیں, ان کے پاس سے تقوی ملتا ہے. ان کی صحبت آدمی اختیار کرے اس کے لیے, ان کے پاس تقوی ہے, تقوی والے وہ ہیں, ان کی صحبت میں جب رہے گا تو ان کے دل کا اثر صحبت میں رہنے والے کے دل پر پڑے گا اور وہ تقوی ان کے قلب سے اس کی طرف منتقل ہوگا. یہ صحبت کا اثر ہے. صحبت جو ہے نا وہ تو جماعت کے اندر بے جان چیزوں کے اندر بھی اپنا اثر دکھلاتی ہے. اردو کی کہاوت ہے, خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے. حالانکہ خربوزہ بے جان چیز ہے لیکن اس میں بھی رنگ دوسرے خربوزے کے ساتھ رہنے کی وجہ سے آتا ہے. ہم یہ کپڑے رکھتے ہیں نا پیٹی کے اندر, بکسا کے اندر, وہاں خوشبودار ٹکیا ساتھ میں رکھی جاتی ہے. تو کپڑا خود بے جان ہے اور یہ خوشبودار ٹکیا جو اس کے ساتھ رکھی گئی ہے وہ بھی بے جان ہے, لیکن ایک مدت تک دونوں جب ساتھ رہتے ہیں تو اس ساتھ رہنے کے نتیجے کے اندر وہ خوشبودار ٹکیا کا پورا اثر کپڑوں کے اندر آ جاتا ہے. ایک بے جان چیز کا اثر دوسری بے جان چیز کے اندر ایک صحبت کے نتیجے میں, ایک مدت تک ساتھ رہنے کے نتیجے میں آتا ہے. تو ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ رہے گا تو بھلا اس کا اثر کیوں نہیں آئے گا؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے صحبت کے اثر کو بڑے عمدہ طریقے سے بیان کیا ہے. ہمارے یہاں مدارس کے اندر فارسی کا بھی نصاب ہے. اب تو یہاں فارسی یہاں تو ہے ہی نہیں آپ کے یہاں تو, لیکن ہمارے یہاں ہندوستان کے اندر بھی اب دھیرے دھیرے اس کو بھی دیش نکالا دیا جا رہا ہے. کہیں کہیں ایک آدھ درجہ باقی رہ گیا, کہیں نہیں ہے. تو فارسی, حالانکہ فارسی زبان میں ہمارے دینیات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے. کسی زمانے میں گویا یہی دینی دین کی بنیادی زبان قرار دی گئی تھی. خیر, بہرحال اسی گلستان کے مقدمے میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے صحبت کی تاثیر کو بڑے اچھے انداز سے ذکر کیا ہے. گلے خوشبوئے در حمام روزے رسید دست محبوب بدستم, کہ ایک مٹیا مٹی کی ٹکیا پہلے زمانے میں, جیسے ہم یہ صابن استعمال کرتے ہیں نا, پرانے زمانے کے اندر جو ہے مٹی کو خوشبو کے اندر رکھا جاتا تھا اور پھولوں کے ساتھ, اور اس کے ساتھ رکھنے کے نتیجے میں اس میں بھی خوشبو کا اثر آ جاتا تھا, اور اسی مٹی کی ٹکیا کو نہانے کے لیے غسل کے وقت استعمال کیا جاتا تھا. گلے خوشبوئے در حمام روزے, ایک خوشبودار مٹی کی ٹکیا غسل خانے میں ایک دن رسید دست محبوب بدستم, ایک محبوب کے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں پہنچی. بگفتم بگفتم مشکیہ امیری, میں نے اس گویا مٹی کی ٹکیا سے پوچھا تم مشک ہے یا عمبر ہے, کہ بوئے دل آویز تو مستم, کہ تیری دل کو لبھا دینے والی خوشبو کی وجہ سے میرا جو ہے نا دل و دماغ ایک گویا مستی کا احساس کر رہا ہے. بگفتہ من گلے ناچیز بودم مدت باغل نشستم, تو اس کے جواب میں وہ ٹکیا کہنے لگی میں تو ایک معمولی سی مٹی تھی, لیکن ایک مدت تک ایک زمانے تک جو ہے میں جو پھول کی صحبت میں رہی, جمال ہم نشین در من اثر کر مگر نہ من ہما خاکم کے ہستم, میں جس کے ساتھ بیٹھی اس کے جمال نے اس کی خوبیوں نے میرے اندر اپنا اثر ڈال دیا, ورنہ میں تو آج بھی وہی مٹی ہوں جو تھی. اور مٹی ہونے کے باوجود وہ پھول کی خوشبو والا اثر اس کے اندر آ گیا. تو یہ حقیقت کیا ہے, اس میں خوشبو کہاں سے آئی, صحبت کے نتیجے میں. یہ صحبت ہی ہے جو اپنا اثر پیدا کرتی ہے. حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک مرتبہ, حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں رمضان المبارک کے اندر صبح تقریباً 9:30 بجے حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہوا کرتا تھا خانقاہ کے اندر. کبھی ان باکابیر میں سے کوئی آ جاتا تو پھر ان کا بھی بیان کرا دیا جاتا تھا, کبھی حضرت مولانا علی میاں صاحب تشریف لے آئے تو ان کا ہوتا تھا, کبھی اس طرح حضرت اور مولانا عمران خان صاحب تشریف لائے تو ان کا بیان کرایا جاتا تھا. ایک مرتبہ حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب کا بیان ہوا تو آپ نے گویا ایک مثال دی کہ ہمارے یہاں جونپور کے اندر جو ہے نا چمیلی کا تیل بنانے کے کارخانے بہت ہیں. تو چمیلی کا تیل کیسے بنتا ہے, کہ یہ چمیلی کے پھول کیا ہوتے ہیں ان کو نچوڑ کر کے بنایا جاتا ہے؟ نہیں, بلکہ چمیلی کا تیل بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تل جو ہوتے ہیں نا, تل جن کا تیل آتا ہے کھایا جاتا ہے, ان تلوں کو چمیلی کے پھولوں کے ساتھ رکھا جاتا ہے. باقاعدہ ان پھولوں کی ایک تہ زمین پر بچھائی جاتی ہے اور اس کے اوپر تلوں کی ایک تہ بچھائی جائے گی, پھر پھولوں کی ایک تہ بچھائی جاتی ہے, پھر تلوں کی, اس طرح دو چار تہیں پھولوں کی اور تلوں کی بچھا کر دیر تک کچھ زمانے تک رکھتے ہیں, اور اس کے بعد پھر تھوڑی مدت کے بعد جب ان پھولوں کا اثر ان تلوں کے اندر آ جاتا ہے, اس کے بعد پھر ان پھولوں سے ان تلوں کو الگ کر کے ان کو کولو کے اندر مشین کے اندر پیسنے کے لیے ڈالا جاتا ہے. اب وہ جو تیل نکلا وہ تل کا نہیں رہ کہلائے گا, اب وہ تیل کہلائے گا چمیلی کا تیل, حالانکہ وہ تل کے اندر سے نکلا ہے لیکن نام ہی اس کا بدل گیا. صحبت کے نتیجے میں اب اس کو چمیلی کا, تو وہی خوشبو جو چمیلی کے اندر ہوتی ہے وہی اس تیل کے اندر پائی جاتی ہے. یہ ہے گویا خوشبودار جو تیل تیار کیے جاتے ہیں ان کے اسی طریقے سے تیار کیے جاتے ہیں. لیکن فرماتے ہیں کہ بھائی وہ جو तेल बनाते हैं ना, तो उन तेलों को ऐसे ही नहीं रख दिया जाता। पहले बाका जिन तेलों के अंदर से तेल बनाना होता है, उन तेलों को पहले अच्छी तरह खूब धोया जाता है। धोने के बाद फिर उनकी घिसाई होती है। वो तिल को आपने देखा होगा, तिल के ऊपर एक बारीक झिल्ली बटर पेपर जैसी होती है, बारीक झिल्ली जो ऊपर के बाहर के असर को अंदर जाने देती नहीं है। तो उसको अच्छी तरह धोने के बाद उसको फिर घिसाई होती है। घिसाई करके वो ऊपर वाली झिल्ली जो होती है ना, उसको क्या करते हैं, दूर करते हैं, और उसके बाद फिर उन तिलों को फूल के साथ रखते हैं एक मुद्दत तक। अब उसके बाद उन तिलों को जब मशीन के अंदर डालकर कोलू में डाल के पीसा जाएगा, तो वो जो तेल निकलता है वो चमेली का तेल होता है, तिल का नहीं कहलाता। तो गोया ये घिसाई और धुलाई ये बहुत ज़रूरी है। रुकावट भी वो फूल का असर तेल तक पहुंचने के लिए रुकावट जो थी, उस रुकावट को दूर करना। तो असल तो सोहबत अपना असर करती है। तो अब ऐसे ये भी फरमाते हैं भाई, देखो सोहबत का असर, एक आदमी दर्जी बनना चाहता है तो कैसे बनेगा, इसी दर्जी की सोहबत में रहेगा ना, किसी टेलर की सोहबत में तो टेलर बनेगा। कोई आदमी बावर्ची बनना चाहता है तो कुक, तो कुक की सोहबत में रहेगा तो कुक बनेगा। हालांकि बावर्ची के फन पर लिखी हुई बहुत सारी कुकिंग के मौजू पर लिखी हुई बहुत सारी किताबें वहाँ किसी बुक स्टॉल पर से ला करके वो पढ़ ले, अजबर कर ले, जबानी याद कर ले, इम्तिहान में आला पहला नंबर लावे, तो अभी उसको जो है ना कुछ चाय भी बनाते आएगी नहीं, जब तक के वो बावर्ची की सोहबत में नहीं रहेगा। एक वो शख्स है जिसने कुछ पढ़ा नहीं, कुकिंग के मौजू के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर कोई बुक नहीं पढ़ी, सिर्फ रहा वो जाहिल अनाड़ी अंगूठा चावल, और रहा किसके पास, किसी बावर्ची की सोहबत में, लेकिन आला किस्म का बावर्ची था, उसकी सोहबत में रहा तो एक मुद्दत के बाद वो भी बढ़िया किस्म का क्या बन जाएगा, बावर्ची बन जाएगा। हालांकि उसने एक लफ्ज भी नहीं पढ़ा, इस कुकिंग के फन के ऊपर किसी किताब को नहीं देखा, लेकिन कुक की सोहबत में रहा। और एक वो दूसरा है जिसने कुकिंग के सब्जेक्ट पर लिखी हुई बेशुमार किताबें बुक स्टॉल से ला करके पढ़ी, जबानी याद कर ली, तो उसको जो है खिचड़ी बनाते भी आएगी नहीं, जब तक के बाकायदा किसी बावर्ची की सोहबत इख्तियार न करे। दर्जी का भी यही हाल, कोई आदमी दर्जी बनना चाहता है तो क्या करेगा, वो दर्जी की सोहबत इख्तियार करेगा, टेलरिंग के सब्जेक्ट पर लिखी हुई बेशुमार किताबें याद कर ले, तो खाली याद करने से वो दर्जी बनने वाला नहीं है, दर्जी की सोहबत में रहना चाहिए। हर चीज़ इसी तरह, तो कोई बढ़ई बनना चाहता है, कारपेंटर, बढ़ई किसको कहते, कारपेंटर बनना चाहता है तो कारपेंटर की सोहबत में रहेगा तो कारपेंटर बनेगा। बाकी इस सब्जेक्ट पर लिखी हुई बेशुमार किताबें पढ़ ले वो कारपेंटर नहीं बन सकता। तो असल तो सोहबत ही की वजह से। तो कोई आदमी तकवा हासिल करना चाहता है तो अहले तकवा की सोहबत इख्तियार करेगा तो तकवा हासिल कर सकेगा, वरना नहीं, ये बात तयशुदा है। अलबत्ता जैसा कि अभी मैंने कहा कि वो इस सोहबत के मौसिर होने के लिए, उनकी सोहबत में रहकर ये चीज़ तकवा कब आएगा, जबकि बीच में कोई रुकावट न हो, माने न हो, रफे मवाने किसी भी सोहबत का। जैसे कि ये मैंने तिल की मिसाल दी थी, वो तिल फूलों के साथ रखे गए और फिर उन तिलों को मशीन में डालकर पीसा गया तो वो चमेली का तेल बन गया। ये कब बनेगा, पहले उन तिलों को बाकायदा अच्छी तरह धोया गया हो, अच्छी तरह उनकी घिसाई की गई हो, ऊपर की झिल्ली दूर की गई हो, उसके बाद फूलों के साथ रखेंगे तो फूल की सोहबत का उसके अंदर असर आएगा। अगर ये दो काम नहीं हुए, धुलाई और घिसाई नहीं हुई, ऐसे ही तिल लेकर के फूलों के साथ रख दिए, तो महीना भर भी रखो और उसके बाद आप जो है उसको जो है पीसोगे तो वो तेल में खुशबू आने वाली नहीं। क्यों? वो जो झिल्ली अंदर रहे ना, उस तिल के ऊपर जो बटर पेपर लगा हुआ है, वो फूल के असर को अंदर जाने से क्या करता है? रोकता है। तो सोहबत असर उस वक्त करेगी जब उस सोहबत के असर के आने में कोई रुकावट ना हो, माने ना हो। माने अगर होगा तो उस सूरत के अंदर फिर सोहबत का असर नहीं होगा। आजकल सबसे बड़ी मुसीबत जो है वो ये है कि अहलुल्लाह की खिदमत में, अल्लाह के नेक बंदों की खिदमत में बहुत से लोग जाते हैं, लेकिन उस सोहबत के असर करने के लिए जो मवाने का दूर होना ज़रूरी है, बहुत सारी रुकावटें हैं। उन रुकावटों को जब तक के दूर करेगा नहीं, वहाँ तक इस सोहबत से फ़ायदा पहुँचने वाला नहीं है। सबसे पहली रुकावट जो है वो तो नीयत का दुरुस्त होना, इखलास नीयत। बहुत से लोग तो क्या हो जाते हैं, जाते हैं तो भाई हम भी कुछ जरा, हमको भी कहीं इजाज़त मिल जाए, हम भी खलीफा बन जाएं, तो हमारी भी पूछ पाछ होने लगे लोगों के दरमियान में, दो आदमी हमको भी सलाम करें, वो हुब्बे जा। हालांकि बुजुर्गों की सोहबत तो इसलिए इख्तियार की जाती है कि ये हुब्बे जा का जो मर्ज है उसको दूर किया जाए। हदीस पाक में आता है, तिर्मिदी शरीफ की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि दो खुनखार भेड़िए जो बकरियों के ऐसे रेवड़ पर जिसका कोई चरवाहा न हो, निगरान न हो, हिफाजत करने वाला न हो, उन पर अगर उन दो भेड़ियों को छोड़ दिया जाए, खुनखार भेड़िए, तो वो बकरियों के उस रेवड़ को उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकते जितना आदमी के दीन को ये दो चीज़ें, कौन सी? माल की मोहब्बत और जाह की मोहब्बत, बड़ाई की मोहब्बत, मैं बड़ा। तो ये हुब्बे जाह और हुब्बे माल, उससे आदमी के दीन को जितना नुकसान पहुंचता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दो खूनखार भेड़ियों को बकरियों के ऐसे रेवड़ पर जिनकी हिफाजत करने वाला कोई चरवाहा ना हो छोड़ दिया जाए, तो उस रेवड़ को उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकते जितना ये दो चीज़ें, माल की मोहब्बत और जाह की मोहब्बत, आदमी के दीन को पहुंचाती है। तो इखलास, हर इखलास होना चाहिए। एक मरतबा एक आदमी जो है हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में मुद्दत तक रहा। अब वो कहता है कि हजरत इतनी मुद्दत से हूँ जो है तो फिर भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं पहुँच रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। हजरत ने पूछा कि तुम क्यों रहते हो मेरे पास? क्या वो आपसे दौलत लेकर दूसरों तक पहुँचाऊँ? अब पहले ही दिन से वो बड़े बनने का दिल के अंदर सोच रखा है तो कैसे आएगा? तो ये जो आम तौर पर बहुत से लोग आते हैं, रहते भी हैं, सब जो उनको काम सौंपा जाता है वो करते भी हैं, लेकिन दिल में यही है हमको इजाज़त मिल जाए, हम भी कुछ बड़े बन जाए, तो ये खलास न पाए जाने की वजह से वो बात हासिल नहीं होती। एक सबसे पहली रुकावट तो ये है। दूसरी रुकावट जो है वो तौहीद मतलब का ना होना। तौहीद मतलब क्या है? कोई आदमी जब किसी शेख के साथ अपना इस्लाह बातिन का ताल्लुक कायम करे, बैत का ताल्लुक कायम करे, उनसे इस्लाह हासिल करना चाहता है, तो दिल में इस बात का यकीन होना चाहिए कि मुझे मेरे मतलब तक इन शेख के अलावा कोई दूसरा पहुंचा नहीं सकता। दुनिया में बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, लेकिन मेरी इस्लाह इन्हीं के ज़रिए से होगी, मेरा मकसूद जो है इन्हीं के ज़रिए से हासिल होगा, ये यकीन दिल में होना चाहिए। इसमें ज़रा भी तजब्ज़ुब अगर है तो वो आदमी क्या होता है? हरजाई होता है। वो भी कोई दूसरे बुजुर्ग आए वहाँ भी चला जाएगा, यहाँ से मुझे कुछ मिल जाएगा। बहुत से लोगों को देखा होगा, एक तो यह है कि बुज़ुर्गों की खिदमत का शौक़ है बाज़ों को कि अल्लाह के नेक बंदों की सोबत में शौक़ उनसे खिदमत करें, वो तो कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन ये कि जो है कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मैं बड़ा बन जाऊँ, ये कुछ मेरी ये हो जाए, इसलाह हो जाए, हर एक के पास जाता है। इसलिए तो ये जो हर जाई पना है, हर एक के पास जाना, ये जो तौहीद मतलब के खिलाफ है। अपने शेख के ऊपर उसको पूरा एतमाद होना चाहिए, उनके ऊपर پورا اعتقاد ہونا چاہیے. یہ بے اعتمادی اور اعتقاد کی کمی جس کو انکار سے تعبیر کیا جاتا ہے. حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے بڑے خلفاء میں سے ہیں, ان کے بہت سارے رسائل ہیں, وہ تالیفات مسلم الامت کے نام سے چھپے ہوئے بھی ہیں کئی جلدوں کے اندر. ان کے اندر جو ہے ایک رسالہ ہے عاقبت الانکار, یعنی انکار کا مطلب کیا ہے کہ کسی آدمی کا اپنے شیخ کے متعلق دل میں جو عقیدت رکھنی چاہیے, اعتقاد اور اس پر جو اعتماد ہونا چاہیے, اس میں کمی ہو تو اس کو ایسے آدمی کو کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. حضرت شاہ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلے تشیعہ کے بڑے عظیم جو ہے وہ مشائخ میں سے ہیں, اپنے مکتوبات کے اندر لکھتے ہیں کہ اس طریق کے اندر انکار کی گنجائش نہیں. انکار کا مطلب یہی, بے اعتمادی اور بے اعتقادی کی اس طریق میں کوئی گنجائش نہیں. منکر جو ہے وہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتا ہے, انکار کی صورت میں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. حضرت ابو عثمان ہیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ایک مرتبہ انہوں نے اپنی مجلس کے اندر محمد ابن فضل رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی تعریف کی. اس مجلس کے اندر جو ہے ابو عبداللہ رازی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں, وہ بھی تھے. انہوں نے ابو عثمان ہیری کی زبان سے جب ان کی تعریف سنی محمد ابن فضل کی تو دل میں خیال پیدا ہو جائیں ان سے ملاقات کریں. ان کی ملاقات کے لیے ان کی باتیں سن کر, شیخ ابو عثمان ہیری کی باتیں سن کر دل میں جو اعتقاد پیدا ہوا تھا, گئے تو نظر پڑتے ہی وہ اعتقاد جو دل میں تھا اس میں خود بخود کمی آ گئی. بعد لوگ کیا ہے خالی چہرہ دیکھتے ہیں, ارے بھائی چہرے سے تھوڑا پتہ چلتا ہے کہ اندر کا کیا حال ہے. ہم لوگ کسی بزرگ کی بزرگی کا حال چہرے سے تو نہیں معلوم ہوتا, ہم لوگ تو بس چہرہ دیکھیں گے تو چہرہ دیکھ کر کے ابھی اس میں کچھ مال نظر آتا نہیں ہے. یہ کہاں سے آپ لائے بھائی, یہ جو طریقہ آپ نے اختیار کیا یہ تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجت الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں, سورج غروب ہو چکا ہے, روانگی کا وقت آیا, آپ کی سواری کا اونٹ تیار ہے, آپ سوار ہو چکے ہیں لیکن مزدلفہ کے لیے ابھی آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. آپ کے پاس اس وقت یمن کے شاہی گھرانے کے کچھ لوگ بھی موجود تھے, وہ بھی سوچ رہے ہیں کیا بات ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری تیار ہے, آپ بیٹھ چکے ہیں اس کے باوجود بھی ابھی چلا نہیں رہے. اتنے میں حضرت جو ہے اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت لاڈلے تھے لیکن وہ تھے ذرا سانولے رنگ کے, چونکہ حضرت زید تو گورے چپٹے تھے لیکن ان کی ماں جو تھی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلائی جو تھی ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ان کے ساتھ حضرت زید کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرایا تھا, وہ حبشیہ تھی. تو یہ جب پیدا ہوئے تو ان کے اندر اثر ماں کا آیا, چہرے کے اندر بھی سانولے رنگ کے تھے, بال بھی ان کے گنگریالے تھے اور جو ہے قد بھی جو پستہ سا پست قد تھے. اب وہ کہیں وقت پر کہیں قضاء حاجت کے لیے گئے ہوں گے, وہ آئے ان کو پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا اور روانہ ہوئے. جب ان کو دیکھا تو ان کے چہرے کو دیکھ کر کے ان کے دلوں میں ان کی حقارت آئی اور یوں سوچا اچھا ان کی وجہ سے ہم کو رکنا پڑا. تو حضرت عروہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث بھی ہیں اور مدینہ منورہ کے سات فقہا میں سے شمار ہوتے ہیں, انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ولیدہ کفر اہل الیمن من اجل ذا, کہ یہ جملہ یہ محمد ابن سعد طبقات ابن سعد کے جو مؤلف ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد یزید ابن ہارون سے پوچھا کہ حضرت عروہ ابن زبیر کے اس جملے کا مطلب کیا ہے. کہا انہوں نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ ارتداد کی جو ہوا چلی اور لوگ اسلام سے نکلے اور کفر اختیار کیا تو یمن کے بہت سے قبائل اس مصیبت میں گرفتار ہوئے. ان کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے حضرت گویا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق دل میں یہ خیال حقارت کا لائے. یہ جو کسی کو حقیر سمجھنا بڑی خطرناک چیز ہے. اور تو بہرحال یہ امام ابو عبداللہ رازی رحمۃ اللہ علیہ بڑے شیخ مشائق میں سے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ ابو عثمان ہیری کی زبان سے یہ محمد ابن فضل کی بہت تعریف سن کر میں گیا, لیکن ان کی تعریف سن کر میرے دل میں جو اعتقاد پیدا ہوا تھا ان کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ بات وہ کیفیت نہیں رہی اور مجھے کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا. میں جب واپس آیا تو کہا ابو عثمان ہیری نے مجھ سے پوچھا کیسا پایا, تو جو حقیقت تھی میں نے بتلا دی کہ مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو کہا آپ نے ان کو چونکہ حقیر سمجھا. اور اس طریق کے اندر اصول ہے کہ جب اس کسی کو حقیر سمجھو گے تو اس سے بالکل فیض نہیں پہنچے گا. اس کے فیض سے جس کو وہ حقیر سمجھ رہا ہے اس کے فیض سے اس آدمی کو محروم کر دیا جاتا ہے. قدرت کا یہ قانون ہے. تو اس لیے اب تم جاؤ دوبارہ جاؤ اور پورے ادب و احترام اور عقیدت کے ساتھ جاؤ. کہا دوبارہ گئے اور اسی شرط کے مطابق گئے کہ بہت فائدہ ہوا. آ کر بتلایا کہ یہی ہے اصل طریقہ. حضرت سالم بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بصرہ کے اندر ایک جو تھے نانبائی تھے, روٹیاں پکانے کا ان کا جو تھا پیشہ تھا, بہت اللہ والے تھے. ان کی انہوں نے بہت تعریف کی کہ بصرہ میں ان کی دکان ہے فلاں طباخ اور یہ بہت پہنچے ہوئے آدمی ہیں. تو ان کی مجلس میں ایک آدمی کے دل میں خیال آیا چلو میں ان سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے جاؤں. تو سفر کر کے وہ گیا. وہاں جب پہنچا تو دیکھا کہ وہ روٹیاں بنا رہے تھے. تو یہ جو تندور کے اندر روٹیاں بنانے والے روٹی بناتے ہیں تو ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے, داڑھی اگر ہوتے ہیں تو داڑھی کے اوپر وہ کپڑا ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ روٹی لینے کے لیے جو ہے جھکتے ہیں تو کہیں وہ آگ کی جو آگ کے جو شعلے ہوتی ہیں اس کی وجہ سے بال جلنے نہ پائیں, وہ کپڑا ڈالے رہتے ہیں. تو وہ آدمی جب گیا اور پہنچا تو وہ روٹی پکا رہے تھے اور ان کی داڑھی کے اوپر وہ نانبائیوں کے دستور کے مطابق کپڑا لگا ہوا تھا. یہ آدمی کہتا ہے کہ بس میری نظر پڑتے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ اگر اللہ کے ولی ہوتے تو پھر اپنے بالوں کو بچانے کے لیے کپڑا پہننے کی کیا ضرورت تھی, نقاب لگانے کی کیا ضرورت تھی. تو کہا اس کے بعد میں ان کے پاس پہنچا, یہ تو نظر پڑتی دل میں یہ خیال آیا, جا پہنچا اور جا کر کے میں نے ان سے سوال کیا. تو انہوں نے فوراً جواب میں کہا اے آدمی تو نے مجھے حقیر سمجھا, میری ذات سے تجھ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. یہ جواب دے کر خاموش ہو گئے, میری بات کا جواب نہیں دیا. تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ انکار دل کے اندر ایک بے اعتمادی آج کل عام ماحول ہو گیا. یہاں طریقے گویا اس تصوف کے اندر اور اصلاح باطن کی راہ کے اندر توحید مطلب سب سے اہم چیز ہے. اس کے بغیر کبھی آدمی جب تک کہ آدمی اپنے آپ کو اپنے شیخ کے سامنے مٹائے گا نہیں اور ان کے متعلق اس بات کا اعتقاد نہیں رکھے گا کہ مجھے جو ہے میرے مقصود تک پہنچانے والی واحد ذات یہی ہے. کون دیکھو اصل تو اللہ تعالیٰ دیں, ہر چیز اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو مسبب الاسباب بنایا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہونے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کے کسی ایسے بندے سے جو اللہ کے ایسے نیک بندوں کی صحبت میں رہا ہو اور ان میں سے کسی نے اس کے اوپر اپنے اعتماد کا اظہار کر کے اجازت دی ہو, ایسوں کی صحبت میں رہے گا تو پھر یہ چیز حاصل ہوگی. تو یہ ایک سبب ہے. جیسے علم حاصل ہوتا ہے کیسے, استاد سے, صحبت سے حاصل ہوتا ہے, استاد کے پاس حاصل ہوتا ہے. خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد انما انا قاسم واللہ یعطی, میں تو تقسیم کرنے والا ہوں, دینے والی ذات تو اللہ کی ہے. دیکھو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اتنے اونچے مقام کے باوجود یہ چیز ارشاد فرمایا کہ دینے والے اللہ ہیں, میں تقسیم, گویا میں واسطہ ہوں. جیسے کوئی آدمی کسی کو دے, بادشاہ نے کسی کو دیا, لو تقسیم کرو, تو جو تقسیم کرنے والے کے ہاتھ سے جب ان کو پہنچتا ہے, لوگ جانے کہ دینے والا کون ہے, بادشاہ, یہ تو تقسیم کرنے والا, تو پہنچتا ہے تقسیم کرنے والے کے ہاتھ سے, لیکن سمجھدار لوگ جانتے ہیں کہ دینے والا وہ ہے. تو اسی طریقے سے گویا جیسے علم استاد کے واسطے سے آتا ہے, لیکن علم دینے والی ذات کون ہے, اللہ کی. ایسی معرفت اور نسبت, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق, یہ بھی شیخ کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا. کوئی چیز اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ دیتے ہی نہیں, کہیں کہیں کبھی کبھی جو ہے شاذ و نادر کے طور پر ایسا ہوتا ہے, لیکن دستور اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے. آپ کو دودھ لینا ہو تو دودھ کے لیے واسطہ کون ہے, گائے ہے, بکری ہے, بھینس ہے, یا نہیں, ان کے علاوہ کسی اور جانور سے دودھ پائیں گے آپ؟ کوئی آدمی ہو کہ یہ کالی کالی بھینس, مجھے تو اس سے دودھ نہیں لینا, میں تو شیرنی سے لوں گا, تو بھائی شیرنی سے ملتا ہو تو لو. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے دودھ کے لیے واسطہ کس کو بنایا, اسی جانور کو بنایا. جیسے آپ کو آم کھانا ہو تو آم کہاں سے ملے گا آپ کو, آم کے درخت سے ملے گا. تو ہر چیز کا کہ دنیا میں اللہ نے اسباب بنائے ہیں, ایسے اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہونے کا اور تقویٰ کے حصول کا ذریعہ جو ہے شیخ کو بنایا, سمجھا کہ نہیں. تو اللہ نسبت دینے والی ذات تو, تقویٰ دینے والی ذات تو کس کی ہے, اللہ کی, لیکن یہ واسطہ ہے, سبب ہے. ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی میں اپنے شیخ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ نقل کیا ہے کہ میں تو ایک نلکا ہوں, نلکا, یہ ہینڈ پمپ ہوتا ہے, پانی تو کہاں سے آتا ہے, وہیں مبدا فیا, جیسے ہینڈ پمپ سے کوئی چلا ہوئے تو ہینڈ پمپ پانی نہیں دیتا, ساری دنیا جانتی ہے کہ پانی تو اندر سے آتا ہے, ہینڈ پمپ تو کیا ہے, واسطہ. تو اسی طریقے سے شیخ نہیں دیتا, دینے والی ذات تو کون ہے, اللہ کی, شیخ تو خالی واسطہ ہے. اسی لیے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جملہ نقل کیا ہے کہ اصل مرید کا اعتقاد ہے, پیر من خصص اعتقاد من بسست, میرا پیر تن کا ہے, خص کہتے ہیں تن کے کو, میرا پیر تن کا ہے, لیکن مجھے فائدہ پہنچنے کے لیے میرا اعتقاد کیا ہے, کافی, مجھے اس سے عقیدت ہے, اس عقیدت کی برکت سے اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچے. کوئی بھی شیخ, بڑے سے بڑا شیخ ہو, لیکن اگر آپ کو اس کے اوپر اعتماد نہیں ہے, ساری دنیا اس کی بزرگی کو تسلیم کرتی ہے, ساری دنیا اس کے علم کو تسلیم کرتی ہے, ساری دنیا اس کے کمالات کو تسلیم کرتی ہے, لیکن آپ کے دل میں اس کے متعلق اگر اعتقاد نہیں ہے تو آپ کو کبھی فائدہ نہیں پہنچے گا. یہ قاعدے کی بات ہے. دیکھو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیض کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ نہیں نا. لیکن یہ منافقین کو فیض پہنچا کیوں؟ حالانکہ وہ بھی آپ کی خدمت میں آتے تھے اور اپنے ایمان کا اظہار بھی کرتے تھے, لیکن وہ محروم کے محروم رہے. کیوں؟ وہ زبان سے بولتے ہیں, دل میں اعتقاد نہیں. فیض پہنچنے کے لیے جس اعتقاد کی ضرورت ہے وہ نہ ہو تو اسی کو تعبیر کرتے ہیں کائی سے, انکار سے. تو حضرت, میں نے کہہ رہا تھا حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ کا باقاعدہ رسالہ ہے عاقبت الانکار, لیکن ان کی زبان, وہ جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی زبان ہوتی ہے, آج کل کے ہمارے علماء کو بھی جلدی سے سمجھ میں نہیں آتی. اس رسالے کو ابھی جو ہے ایک عالم نے ذرا آسان کر کے اس کی تسہیل کر کے چھاپا ہے, اسے انشاءاللہ فائدہ پہنچے, اس کا ضرور مطالعہ کیا جائے. تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, انکار, یہ انکار سب سے بڑی رکاوٹ ہے. فیض کیا ہے؟ لوگ زندگیاں گزار دیتے ہیں, لیکن دل میں ان کے متعلق جو عقیدت ہونی چاہیے, ان کے اوپر جو اعتماد ہونا چاہیے, وہ اعتماد نہیں ہوتا, اس لیے فائدہ نہیں پہنچتا. تو یہ گویا دوسرا, پہلا معنی, پہلی رکاوٹ تو کیا تھی, عدم اخلاص، اخلاص کا نہ ہونا. دوسری رکاوٹ کیا ہے فیض کے حاصل ہونے میں، فائدہ نہ پہنچنے میں؟ یہ انکار، یعنی اس پر اپنے شرک کے اوپر اس کو اعتماد اور اعتقاد کا نہ ہونا، بے اعتمادی، بے اعتقادی، یا اعتقاد کم ہو تو اس صورت میں اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا. تیسری رکاوٹ جو ہے وہ مخالفت سنت، سنت طریقوں سے ہٹ کر کے چلنا، سنت کی مخالفت. یہ اگر کسی کے اندر پائی جاتی ہے تو بھی اس کو اپنے شیخ سے کبھی کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، یہ بھی موانع میں شمار کیا گیا ہے. اور چوتھی رکاوٹ جو ہے وہ حسن پرستی، بد نگاہی، جہاں دیکھی بھلی صورت مچل بیٹھے، جیسا حال کہ وہاں کسی عورت کو دیکھ لیا، کسی جو ہے خوبصورت لونڈے کو دیکھ لیا تو جو ہے اس کے اوپر عاشق ہو گئے. یہ چیز جو ہے بد نگاہی، ویسے بھی جو ہے عام طور پر اس طرح تاک جھانک کرنا جس کو کہتے ہیں، یہ کبھی بھی ایسے آدمی کے دل میں اللہ کا تعلق پیدا نہیں ہوا. تمام صوفیہ کا اتفاق ہے کہ جس آدمی کو یہ بیماری ہو، کائی کی، بد نگاہی کی، نامحرم عورتوں کو دیکھنے کی، چاہے وہ زندہ ہوں چاہے ان کی تصویریں ہوں، جیسے آج کل یہ انٹرنیٹ کے اوپر سب ایک عام مزاج بنتا جا رہا ہے، گھنٹوں گھنٹوں لوگ دیکھتے رہتے ہیں نامحرم کی تصاویر، تو اس کے ساتھ کبھی بھی کسی کے دل میں جو ہے اللہ کے ساتھ تعلق پیدا نہیں ہو سکتا. نسبت کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ اس کو قرار دیا گیا ہے، یہ بھی معنی ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. اور ایک اور معنی جو ہے تعجیل، یعنی اپنے مجاہدات کے فوائد کے معاملے میں اجلت سے کام لینا. میں اتنی محنت کر رہا ہوں ابھی کچھ فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول کرتے ہیں بشرطے کہ وہ اجلت سے اور جلد بازی سے کام نہ کرے. جلد بازی یہ ہے کہ وہ یوں کہے کہ میں نے تو دعا کی لیکن قبول نہیں ہوتی. یہ اسی طرح یہ جو مجاہدات ہوتے ہیں، مجاہدات کا مطلب کیا؟ مجاہدے کے دو درجے ہیں. مجاہدے کا ایک تو پہلا درجہ جو ہے وہ آدمی فرائض اور واجبات کی ادائیگی کا، اور حرام اور مکروہ تحریمی کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرے. یہ مجاہدہ تو واجب ہے، اس کے بغیر تو کسی کو بھی اللہ کا قرب حاصل ہو سکتا نہیں ہے. دوسرا نمبر دو کا مجاہدہ، اس میں یہ ہے کہ وہ فرائض اور واجبات کے ساتھ ساتھ سنن، مستحبات اور جو ہے آداب تک کو ادا کرنے کا اہتمام کرے. اور جس طرح وہ حرام اور مکروہات تحریمی سے بچتا ہے، اس طرح مکروہ تنزیہی سے بھی بچنے کا ہے. یہ دوسرے درجے کا مجاہدہ. تو مجاہدات کے جو فوائد ہیں، برکات ہیں، ان کے حصول کے لیے جلد بازی سے کام نہ لے. یوں نہ کہے ابھی تو چند روز کام کیا، کیا ہو کچھ فرق، کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے مجھے، گویا ابھی کچھ وہی نہیں آ رہی ہے، ابھی کوئی کرامت ظاہر نہیں ہو رہی. یہاں تو ایسا ہے صلی اللہ علیہ کو رکھا تھا منتظر الوحی، جلائے نے دو رکعت پڑھی اور وہ انتظار میں بیٹھ گیا کہ وہی کے بڑی راتیں آتی ہے تو آٹھ دس رکعتیں پڑھ کے ذرا دو چار آنسو بہائے تو ہم یوں سمجھتے ہیں ہم سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں بزرگی کے اندر، بڑے بڑوں کو ہم کوئی حیثیت نہیں دیتے. یہ جو مزاج بنتا جا رہا ہے یہ بھی جو ہے نا آدمی کی راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، یہ فائدہ نہیں پہنچاتا، یہ تاج اجلت سے کام نہیں. اور ایک اور رکاوٹ ہے کہ جن جو ہے اختیاری امور میں، اختیاری امور کے اندر اپنی ہمت سے کام لینا چاہیے. حضرت حکیم الامت نور اللہ وبرکاتہ فرماتے ہیں، یعنی جو کام جن کو کرنا ضروری ہے، جیسے کہ فرض نماز کا ادا کرنا، ایسے ہی فرائض، جتنے بھی فرائض ہیں واجبات ہیں جن کو کرنا چاہیے، اب ان کے کرنے کے معاملے میں ہمارا نفس کیا کرنے لگتا ہے، سستی کرتا ہے. بھائی نماز جماعت کے ساتھ ہمیں ادا کرنی ہے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے معاملے میں ہمارا نفس سستی کرتا ہے، ذرا اس کو بھاری معلوم ہوتا ہے، وہ یوں کہتا ہے اب گھر میں ہی پڑھ لو یا ابھی نہ ہوئی بعد میں پڑھو. تو اب نفس کا مقابلہ کرو، ہمت سے کام لینے کا مطلب یہ ہے کہ نفس کا مقابلہ کرو، اور نفس کا مقابلہ کر کے نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لو. جب بھی ایسا ہو یہی کرو. ایسا کرتے 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 آپ کو اپنے نفس کے اوپر کیا ہو جائے گا, کنٹرول ہوگا. فرائض اور واجبات کو ادا کرنے کے راستے میں یہ ہمارا نفس جو روڑے اٹکاتا ہے, رکاوٹیں ڈالتا ہے, اس کے رکاوٹ ابھی تو ہم ابھی ہماری اب جو ہے نا مزاج بنا نہیں. مزاج نہ بننے کی وجہ سے ان کاموں کے کرنے میں موقع بموقع ہمارا نفس کیا کرتا ہے, رکاوٹ ڈالتا ہے. وہ کہتا ہے ذرا سستی میں سے کام لینے کی بات کرتا ہے. تو اس وقت ذرا ہمت سے کام لے کر کے کر لو. یہ جو کرنے کے کام ہیں اور جو بچنے کے کام ہیں, جو حرام ہیں, مکروہ تحریمی ہیں, جن سے بچنا ضروری, ہمارا نفس ان کو کرنے کے لیے ہم کو آمادہ کرتا ہے. گانا سن لو, یہ نامحرم عورتوں کو دیکھ لو, تو ہمارا نفس نامحرم عورتوں کو دیکھنے کے لیے ہم کو ابھار رہا ہے. تو ہم اپنے نفس کا مقابلہ کریں. مقابلہ کر کے نامحرم عورتوں کو دیکھنے سے اپنے آپ کو کیا کریں, روکیں. بار بار ایسا کریں گے, بار بار. اس یہ امور اختیاریہ ہوئی, جن کاموں کا کرنا ہمارے اختیار میں ہے ان کو کرنے میں, اور جن کاموں سے بچنا ضروری ہے ان کا بچنا ہمارے اختیار میں, ان دونوں میں ہمت سے کام لینا, یعنی اپنے ارادوں کو لگا کر کے اس کام کو, کرنے کے کام کو کر کے رہنا اور بچنے کے کام سے بچ کے رہنا, یہ ضروری ہے. یہ مجاہدہ کہلاتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سارے تصوف کا خلاصہ یہی ہے. ایک چھوٹی سی بات حضرت فرماتے ہیں, وہ یہی ہے کہ جن چیزوں کا کرنا ضروری ہے اپنے نفس کا مقابلہ کر کے ان کو کر لو, کر لو, سستی مت کرو. اور جن چیزوں سے بچنا ضروری ہے اپنے نفس تو کرنے کے لیے کہتا ہے, آپ اس کا مقابلہ کر کے اس سے اپنے آپ کو بچا لو. یہ ہے تصوف کا خلاصہ. ہو یا اختیاری کاموں میں اپنی ہمت سے کام نہ لینا, یہ رکاوٹ ہے. ہمت سے کام لینا چاہیے. تو اچھے اچھوں کو بھی, بڑے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح, وہ بھی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ان کا نفس بھی ان کو کبھی اس کام کے کرنے کے معاملے میں ذرا ہے نا سستی کے پر آمادہ کرتا ہے. تو وہ بھی حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس کو بھی بہلا پھسلا کر, جیسے بچوں کو بہلا پھسلاتے ہیں ایسے نفس کو بھی بہلا پھسلا کر کے کام کر لو, کر لو ابھی, پھر ہو جائے گا. جیسے تہجد کے لیے آنکھ کھلی لیکن اٹھنے کو جی نہیں چاہتا, تو ذرا نفس کو بہلا, بھائی وضو کر کے دو رکعت پڑھ لو. اب وضو کر لو, وضو کیا دو رکعت پڑھی, اب دو پڑھ لیے تو دو اور پڑھ لو. اس طرح جو ہے نا اس کے اس سے کام لینا. تو بہرحال یہ ہمت سے کام لینا ضروری ہے. اور امور غیر اختیاریہ کی فکر نہ کرنا, یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. لوگ امور غیر اختیاریہ کے اندر پڑھتے ہیں, مول صاحب نماز پڑھتے ہیں لیکن مزہ اور لذت نہیں آتی. ارے بھائی لذت آوے کہ نہ آوے نماز پڑھو بس. اللہ تعالیٰ کو نماز چاہیے. اللہ نے نماز ہمارے لیے کیا کی ہے, فرض کی. اور نماز کا طریقہ ہم کو کتابوں میں بتلا دیا گیا کہ بھائی آپ کو عشاء کی چار رکعت اس طرح پڑھنی ہے, سمجھایا کہ نہیں, اس طرح قرات کرنی ہے, اس طرح رکو کرنا ہے, اس طرح سجدہ کرنا ہے, پڑھنے کا پورا طریقہ جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے. تو یہ گویا یہ کرنے کا جو کام ہوا نا, یہ اب اس کے اندر ہمیں لذت نہ آئی, دل نہیں لگا, اب لوگ آ کر کے شکایت کرتے ہیں کہ مولوی صاحب نماز میں دل نہیں لگتا. بھائی نماز میں دل کا لگنا نہ لگنا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. پوری زندگی نہ لگے, پوری زندگی ہمارا دل نہ لگے, لیکن ہم اپنے وقت پر کیا کریں نماز. میں کہا کرتا ہوں بھائی دیکھو آپ کسی جگہ جو ہے نا سروس کرتے ہیں, جاب کرتے ہیں, سمجھ رہے ہیں, اور جائز کام ہے, جائز نوکری ہے. اب وہ آ کر کے مجھ سے پوچھے, میں نے کہا آپ مجھ سے پوچھو مول صاحب یہ میں جاب کرتا ہوں میرا جی نہیں لگتا, تو میں پوچھوں گا آپ کو یہ جاب کاہے کے لیے کرتے ہیں, تو کہا سیلری کے لیے. کاہے کے لیے, تنخواہ کے لیے. تو سیلری ملتی ہے نا, ملتی ہے, تو اب جی لگے کہ نہ لگے کرو نا, سمجھا کہ نہیں. تو ایسا ہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا, نماز فرض قرار دی, نماز پر ہمیں ثواب ملے گا, چاہے ہمارا جی لگا ہو یا نہ لگا ہو، نماز میں ہمیں لذت اور مزہ آیا ہو یا نہ آیا ہو. بلکہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ تو یوں فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو نماز میں لذت اور مزہ نہ آوے اور اس کے باوجود نماز پڑھتا ہے تو وہ میرے نزدیک اور زیادہ قابل مبارکباد. جس کو لذت آتی ہے اور وہ پڑھتا ہے وہ تو لذت کے لیے پڑھتا ہے، ہو سکتا ہے اس کو لذت آتی ہے نا، اس کا جی لذت میں لگا. اور جس کو لذت نہیں آتی اور پڑھتا ہے وہ تو خالص کس کے لیے پڑھتا ہے؟ اللہ کے لیے. ایک لطیفے کے طور پر ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ بھائی کھانے کے لیے کہیں جان دعوت ہوتی، کھانے کو جی نہیں چاہتا، تب وہ کہتے ہیں کہ بھائی کھانے کو جی نہیں چاہتا تو بھی اللہ واسطے کھا لو نا، جی چاہے تو کھاتے ہی رہتے ہو. اس دعوت میں جس میں تمہارا جی نہ چاہتا ہو پھر کھاؤ گے تم کو ثواب زیادہ ملے گا، اللہ واسطے کھاؤ گے. یہ تو لطیفے کی بات کرتا ہوں. تو نماز میں جی لگے کہ نہ لگے، نماز اللہ تعالیٰ کو تو ہماری عشاء کی نماز ہے تو یہ چار رکعتیں چاہیے، یہ چار رکعتیں چاہے خشوع والی ہو. ہم کوشش تو ہم یہی کریں، خشوع کا جو طریقہ بتلایا ہے اور نماز کو پڑھنے کے لیے جو نماز کے جو ایک تو فقہا نے جو طریقہ بتایا، کچھ چیزیں نماز کے اندر فرض ہیں، کچھ کیا ہیں واجب ہیں، کچھ سنت ہیں، کچھ کیا ہیں مستحب ہیں، کچھ آداب کے قبیل سے ہیں، ان تمام چیزوں کا کی رعایت اور خیال کرتے ہوئے نماز پڑھنا، اس تمام کا خیال کرتے ہوئے نماز پڑھو. اب اس کے اندر اس کے باوجود مزہ نہ آوے کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کی یہ نماز اللہ کے یہاں کیا ہو گئی؟ قبول ہو گئی، گارنٹیڈ، اور آپ کے نام ثواب آپ کے کھاتے میں لکھ دیا گیا. بے فکر رہو، شیطان اور نفس آپ کو اگر بہکاتے ہیں تو ان کے بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے گویا میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ جو چیز غیر اختیاری ہے، بعض لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کرتے ہیں لیکن رونا ہی نہیں آتا. اب رونا اچھی چیز ہے. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بعض کام ایسے ہیں جو محمود ہیں لیکن جو ہیں غیر اختیاری، ہو جائے تو بہت اچھا، نہیں تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کوئی فکر کی بات نہیں. دعا کرو، دعا مطلوب ہے، دعا کی. اب دعا میں اگر رونا نہ بھی آیا کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایسا نہیں کہ دعا میں رو گے تو ہی آپ کی دعا قبول ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، ایسا کہیں شرط نہیں لگائی گی. تو بھارت دعا کی قبولیت کے لیے جو شرائط ہیں پورے کرو، نماز کی قبولیت کے لیے جو شرائط ہیں پورے کرو، اب چاہے جی لگے یا نہ لگے. اس کے لیے محنت ضرور کرنی ہے، محنت ضرور کی جائے، لیکن محنت کے بعد بھی اگر یہ چیز حاصل نہ ہو تو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں یہی نماز مطلوب ہے بس. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ کہ غیر اختیاری، غیر اختیاری کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بس میں نہیں ہے، یا جیسے کہ دل میں ہم نماز پڑھتے ہیں تو خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، نیت باندھی اور سیدھا پہنچ گئے کہاں، دکان تالا کھولا نہ بیٹھ گئے، دکان گاؤں پہ بات ہو رہی، اب یہاں مسلم نماز پڑھ رہے ہیں، نیت بندی ہوئی ہے. اب یہ جو غیر اختیاری طور پر اب آپ کو ایک دم اچانک پھر یاد آ گیا، ارے میں کہاں پہنچ گیا، پھر آ جاؤ، پھر آ جاؤ دوبارہ یہاں پہنچ جاؤ، پھر بے خبری میں پھر پہنچ گئے، کوئی حرج نہیں. تو یہ خیالات وساوس جو ہیں چاہے اچھے ہوں یا برے ہوں یہ غیر اختیاری، غیر اختیاری کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لانے میں ہمیں دخل. جو کام غیر اختیاری ہوتا ہے تو اس کو آدمی اپنے اختیار سے دور کر سکتا. دیکھو جی انگلی ہلا رہا ہوں، میں انگلی ہلا رہا ہوں، میں اپنے اختیار سے ہلا رہا ہوں، تو آپ مجھے کہہ سکتے ہیں مزا انگلی مت ہلاؤ، نہیں ہے. لیکن ایک وہ بیماری ہوتی پارکنس، کیا لرزہ، ہاتھ ہلتا ہے نا، کسی بڑے میاں کا ہاتھ ہلتا ہے تو بچہ کہتا ابا ہاتھ مت ہلاؤ، تو ابا کیا کہ ابا میں نہیں ہلاتا یار، یہ تو خود بخود ہلتا ہے، خود بخود ہلتا ہے، تو اس کا روکنا میرے اختیار میں نہیں ہے. جو کام جو خیال خود بخود آتا ہے اس کا روکنا ہمارے اختیار میں، اس کی فکر میں مت پڑو. جو چیز ہمارے اختیار سے باہر ہے اس کی فکر میں مت پڑو. اس کی فکر میں پڑنا یہ بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے. کس میں؟ اس راستے کے اندر، اس کی بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا بھی ورہ یہ ہونا چاہیے. اور جو ہے نا ناجنس کی صحبت, ناجنس یعنی آپ کا جو مقصود ہے آپ اصلاح باطن طریقے اس طریق سلوک کے راستے میں چل رہے ہیں, ایک آدمی ایسا ہے جو اس باطنی اصلاح کو مانتا نہیں ہے, یہ کیا بہتی ہے بزرگوں کا ہے میں کچھ مانتا مانتا نہیں, وہ شیخ الحدیث بھی ہے بخاری بھی پڑھاتا ہے, لیکن اگر وہ اس کا قائل نہیں ہے نا تو اس کی صحبت سے آپ کو نقصان ہی پہنچے گا, اس لیے کہ وہ ہمیشہ ایسی باتیں کرے گا جس کے نتیجے میں آپ کے دل سے اس جو ہے نا اصلاح باطل والے راستے کی قدر و قیمت کیا ہو جائے گی, گھٹ جائے گی, اور اس کی وجہ سے اپنے شیخ کے ساتھ جو اعتقاد اور جو ہے نا عقیدت رہنی چاہیے وہ باقی نہیں رہے گی. اس لیے اسی کو ناجنس کی صحبت کہتے ہیں. اس سے اپنے آپ آج کل سب سے بڑا بزرگوں نے لکھا ہے اس زمانے میں سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ ناجنس کی صحبت سے پہنچتا ہے, اور لوگ پڑھے لکھے لوگ بھی ناجنس کا مطلب ہی نہیں سمجھتے. ناجنس یعنی ہم جو یہ راہ چل رہے ہیں کون سی اصلاح باطن کی, سمجھایا کہ نہیں, اس اصلاح باطن کا جو آدمی قائل نہ ہو, جو اس کو تسلیم نہ کرتا ہو, اس کی ضرورت کو محسوس نہ کرتا ہو, چاہے وہ اپنی جگہ پر کتنا ہی بڑا عالم ہو, تو بھی اس کی صحبت میں آپ رہو گے اس کی باتیں جب سنیں گے تو وہ یہ اس کے اگینسٹ میں بات کرے گا, اور جب اس کے خلاف بات کرے گا تو آپ کے دل میں سے اس راہ کی جو اہمیت ہے وہ کیا ہو جائے گی, گٹ جائے گی, اور جو فائدہ پہنچنا چاہیے گا نہیں پہنچے گا. اپنے شیخ کے سلسلے میں بھی آج کل کیا آج زمانہ ایسا ہو گیا جس پر جاؤ جو الزام لگا دو, واٹس ایپ پر بات چلا دی کسی کے متعلق, کون تحقیق کرتا ہے, سب مان کے بیٹھ جاتے ہیں ایک جگہ, ایک طرف سے اخبار میں کوئی چیز جھوٹی چھاپ دی اس کو لوگ مان لیتے ہیں, حالانکہ کسی مومن کے سلسلے میں کسی غلط بات کے سلسلے بڑی ضرور شرطیں ہیں, اس کے بغیر ماننا نہیں چاہیے, ورنہ ہمیں کل کو اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا. تو اب کیا ہو گیا کہ جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اصلاح باطن کا, لوگ آ کر کے اس کے متعلق آج کل تو قصدن فلاں فلاں پیر صاحب کا یہ مرید ہے تو آپ کے پاس آئیں گے ان کی برائی کریں گے, ارے تم وہ تو ایسے ہیں وہ تو ایسے ہیں, ایسے کہ بات ہی مت سنو اس کی زبان سے. جیسے میں یوں کہا کرتا ہوں کہ بھائی تمہارے باپ کو کوئی آدمی برا بھلا کہے, ہم جانتے ہیں میرا باپ برا ہے, آدمی جانتا ہے, وہ آدمی جانتا ہے میرا باپ کیا پیتا ہے, شراب پیتا ہے, چوری کرتا ہے, سب کچھ, لیکن ایسے آدمی کے سامنے بھی کوئی آدمی آ کر اس کے باپ کے متعلق برا کہے گا سنے گا, وہ نہیں سنے گا نا, تو تماشے مارے گا تو جا. تو جب اپنے باپ کے متعلق یہ سننے کے لیے تیار, حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے باپ میں وہ برائیاں ہیں جو یہ کہہ رہا ہے, تو اس کو ہم سن, تو یہ بھی ہمارے روحانی آپ باپ ہیں, اس کے متعلق اب جو باتیں کہہ رہا ہے وہ تو ویسے بھی غلط ہے, تو کوئی بھی آدمی اس کو موقع ہی نہ دو کوئی ایسی بات, اور ایسے آدمیوں کی صحبت سے دور رہو, ایسے لوگ ایسی باتیں آپ کے شیوخ کے متعلق دل میں ڈال کر آپ کے دلوں میں ان کے اعتقاد کو کم کر کے ان کے فیض سے ہمیشہ کے لیے آپ کو کیا کرتے ہیں, سب سے بڑی محرومی اس زمانے کے اندر یہ ہے, یہ ناجنس کی صحبت, اس سے اپنے آپ کو خاص طور پر بچانے کی ضرورت ہے. اور ایک چیز جو مانے اور رکاوٹ ہے وہ ہے حرام لقمہ, ناموافق غذا, اکل حلال کو شرط قرار دیا ہے اس کے لیے, جہاں کوئی غلط طریق, کوئی حرام یا مشتبہ ڈاؤٹ فل کمائی ہے کسی کی, اور وہ اگر یہ ہے تو چاہے زندگی بھر وہ مشائخ کی صحبت میں رہے اس سے اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا. تو بہرحال یہ بہت سی رکاوٹیں, ضرورت تو یہ ہے کہ ان رکاوٹوں کو کیا کیا جائے, دور کیا جائے, تب یہ صحبت سے فائدہ پہنچے گا. تو کونوا صادقین, اللہ کے نیک اور صالح بندوں کی صحبت میں رہو, اس سے جو یہ تقویٰ اسی وقت حاصل ہوگا جب کہ یہ ساری رکاوٹیں دور کی جائیں. آج کل عام طور پر ان رکاوٹوں کو دور کرنے کا اہتمام نہیں کیا جاتا, اس لیے جو ہے ان صحبتوں سے جو فائدہ پہنچنا چاہیے وہ پہنچتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. دعا کر لیں.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں و سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے، تمام رذائل سے پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما، تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر و دوام اطاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما، تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو ولی فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس سے نجات عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اللہ اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما. پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ یہاں موجود اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا علانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.